السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو حسب معمول آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے میں مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
پاکستان کی طرف سے افغانستان میں پولیس کے تربیتی مرکز پر حملے کی شدید مذمت. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
شیعہ ہزارہ برادری پر مہلک حملوں اور ان کی ٹارگیٹڈ کلنگ پر سپریم کورٹ کا صوبائی حکومت سے جواب طلب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پاکتیا میں منگل کے صبح خود کش بمباروں اور مسلح جنگجوؤں کے پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر حملے میں صوبائی پولیس کے سربراہ سمیت 52 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. یورپی یونین کی کونسل نے آج پیر کے روز افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ یہ رپورٹس.
تاج محل تنازع کے درمیان وزیر اعظم مودی نے تاریخی ورثے کا دفاع کیا. وزیر اعلیٰ یوگی تاج کا دیدار کرنے آگرہ جائیں گے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. جھارکھنڈ میں ایک سرکاری دکان سے راشن بند ہو جانے کے سبب ایک 11 سالہ بچی کی بھکمری سے موت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور دوسری اہم خبروں میں، عراق کی فوجوں نے کرکوک شہر کے نزدیک منگل کے روز تیل کی مزید تنصیبات پر قبضہ کر لیا ہے. ان میں سنجار کا قصبہ بھی شامل ہے. امریکی پشت پناہی والی شامی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز رقہ کے بچے کچھ علاقوں کو بھی داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے. پیناما پیپرز میں غیر ملکی اثاثے رکھنے والی شخصیات کا انکشاف کرنے والی صحافیوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم میں شامل ایک معروف خاتون صحافی ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں. وہ فرد جن پر نیو یارک میں 2 بم نصب کرنے کا الزام تھا، جس دھماکے میں گزشتہ سال ستمبر میں 30 افراد زخمی ہوئے تھے، انہیں پیر کے روز عائد کردہ تمام الزامات میں ملوث پایا گیا ہے. پینٹیگون کا کہنا ہے کہ یمن میں داعش کے 2 تربیتی کیمپوں پر امریکی فضائی کاروائی میں داعش کے درجنوں جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. پرتگال اور اسپین کے گیلیشیا کے علاقوں میں بارشوں اور سرد موسم سے جنگل کی آگ بجھانے میں مدد مل رہی ہے. اس آگ کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. اس حملے کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد. جی السلام علیکم شمیم.
وعلیکم السلام.
بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں.
کرم ایجنسی میں کل رات سے لے کے اب تک کرم کی سردی علاقے میں 4 مبینہ امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں، جس میں ابھی تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہے اس میں تقریباً 3600 مبینہ عسکری پسند مارے گئے ہیں. جو کل رات غوز گڑی کے علاقے پشخرام میں جو ڈرون حملے ہوئے تھے اس میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر جو آج ہونے والے ہیں تو اس میں جو تعداد ہے وہ ابھی تک کوئی 9 بتاتا ہے، کوئی 11 بتاتا ہے، مگر ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں آئے ہیں. اور کرم ایجنسی کی جو پولیٹیکل حکام ہے وہ تو تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں حملے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہ اس سے انکاری ہے کہ یہ حملے پاکستان کی حدود میں ہوئے ہیں. اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وہاں پر جو مقامی قبائل ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ حملے کس طرف ہوئے، اس طرف ہوئے یا وہاں پر ہوئے، افغانستان کی حدود میں ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہاں سے کوئی مطلب اطلاعات نہیں آئے ہیں. کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو مقامی قبائل ہیں انہوں نے نقل مکانی کیے ہیں اور وہاں پر ٹیلی فون کا بھی رابطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے تصدیق شدہ اطلاعات ابھی تک موصول نہیں ہوتے. مگر یہ جو کل رات جو ڈرون حملے ہوئے تھے پیر کی رات کو, اس میں اہم کمانڈر بھی مارے گئے. اسی طرح آج جو جو اسی علاقے میں جو ڈرون حملے, اس میں بھی دو کمانڈروں کے مرنے کی اطلاعات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ لوگ ٹینشن میں ہیں, جو مقامی قبائل ہیں, اور وقتاً فوقتاً ڈرون طیارے جو ہے وہ ہوا میں وہاں پر پھرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے عام قبائلیوں میں بھی بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے.
بہت شکریہ شمیم شاہد. یہ ہمارے نمائندے تھے پشاور میں شمیم شاہد, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ 4 ڈرون حملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 36 عسکریت پسند مارے گئے ہیں. افغانستان کے جنوب مشرقی صوبے پاکتیا میں منگل کی صبح خود کش بمباروں اور مسلح جنگجوؤں کے پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر حملے میں صوبائی پولیس کے سربراہ سمیت کم از کم 52 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں مزید تفصیلات محمد اشتیاق بیان کر رہے ہیں.
پاکستان نے افغانستان کے صوبہ پکتیا میں پولیس کے ایک تربیتی مرکز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. افغان حکام کے مطابق خودکش کار بم حملے کے بعد مسلح حملہور پولیس کے تربیتی مرکز میں داخل ہو گئے. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے دفتر سے منگل کی سپہر جاری ہونے والے بیان میں صوبہ پکتیا کے شہر گردیز میں حملے میں ہونے والے جانی نقصان پر افغان حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا. بیان میں ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کوششیں اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کو بھی دہرایا گیا. صوبہ پکتیا میں حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. ادھر افغان صوبہ غزنی میں بھی پولیس کے ایک کمپاؤنڈ پر شدت پسندوں نے حملہ کیا, جس میں متعدد افراد مارے گئے. یہ تازہ حملے ایسے وقت ہوئے جب ایک روز قبل ہی عمان کے دارالحکومت مسقط میں 4 ملکی اجلاس ہوا, جس میں مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں امن کی راہ تلاش کرنے پر بات چیت کی گئی. اس 4 ملکی اجلاس میں افغانستان, امریکہ, چین اور پاکستان کے نمائندوں نے شرکت کی. جنوری 2016 میں قیام کے بعد سے اس 4 ملکی گروپ کا یہ 6 اجلاس تھا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی عدالت عالیہ نے بلوچستان کی حکومت سے ہزارہ برادری کے لیے سیکیورٹی سے متعلق خطرات اور اس برادری کے لوگوں کو باقاعدہ ہدف بنا کر ہلاک کیے جانے کے بارے میں وضاحتیں طلب کر لی ہیں. اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
عدالت عثمہ نے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کی حکومت سے ہزارہ برادری کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے کی وارداتوں کے بارے میں جواب طلب کیا ہے. مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں آباد ہزارہ برادری شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے, جو تقریباً گزشتہ 2 دہائیوں سے مہلک حملوں اور ہدف بنا کر قتل کی وارداتوں کا شکار چلی آ رہی ہیں. گزشتہ سال اگست میں کوئٹہ کے سول اسپتال کے باہر ہونے والے خودکش حملے سے متعلق معاملے کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ہزارہ برادری کے نمائندوں کی طرف سے دائر ایک درخواست کو زیر غور لاتے ہوئے بلوچستان حکومت سے اس برادری کے خلاف ہونے والے حملوں پر جواب طلب کیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ہزارہ برادری کو سلامتی کے سنگین خطرات لاحق ہیں اور حتیٰ کہ ایران جانے والے زائرین کو بھی دہشت گرد نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے, لہذا حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ اس برادری کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدام کرے. حالیہ برسوں میں اس برادری پر کئی بڑے مہلک حملے ہو چکے ہیں, جن میں ایک ہی واقعے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے اور اس برادری کی طرف سے مرنے والوں کی لاشوں کو کئی روز تک سڑک پر رکھ کر احتجاج بھی کیا گیا. علاوہ ازیں ایسے کئی واقعات بھی سامنے آئے ہیں جس میں ہزارہ برادری کے سبزی فروشوں کو اس وقت ہدف بنا کر قتل کر دیا گیا جب انہوں نے سامان کی خریداری کے لیے اپنے علاقوں سے باہر کا رخ کیا. تازہ ترین واقعہ رواں ماہ کے اوائل میں پیش آیا, جہاں کوئٹہ کے علاقے کاسی روڈ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے سبزی منڈی جانے والے ہزارہ برادری کے افراد کی گاڑی پر فائرنگ کر دی, جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی فاطمہ عاطف ایک عرصے سے اپنی برادری کو درپیش سلامتی کے خطرات پر آواز بلند کرتی آ رہی ہیں. منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے اقدام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا.
ٹیررسٹ ہوا سے تو نہیں آتے, یہ ایلین تو نہیں ہے نا, اسی ملک میں رہتے ہوئے وہ اپنی ساری پلاننگ کرتے ہیں, یقیناً کمیونیکیٹ بھی کرتے ہوں گے. تو یہ سارا جو ایجنسیاں ہیں یا جو جتنے بھی سیکیورٹی کے ہمارے ادارے ہیں, ان کو پکڑنے میں ناکام کیوں رہی ہیں اب تک؟ ان کو ان افیکٹو کرنے میں اپنا رول پلے کیوں نہیں کر رہے؟
بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہزارہ برادری کے لیے کیے جانے والے اقدام کی وجہ سے ماضی کی نسبت ان کے خلاف ہونے والے مہلک واقعات میں قابل ذکر کمی آئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہزارہ برادری کے علاقوں کے داخلی و خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور زیارات کے لیے جانے والے زائرین کو بھی ایران کی سرحد تک پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی حفاظت میں لے جایا اور واپس لایا جاتا ہے۔
اسپورٹک ٹارگٹ کلنگ جس میں یہ اگر کہیں آ رہے ہوں تو یہ ان کو ریکانیسنس کر لیتے ہیں، اور سافٹ ٹارگٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ عام آدمی بیچارہ جو کسی گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ ٹریول کر رہا ہوتا ہو تو یہ آتے ہیں۔ اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جو انفارمیشن آتی ہیں ظاہر ہے اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں۔
تاہم فاطمہ عاطف کا کہنا ہے کہ ہزارہ برادری اسی وقت خود کو محفوظ تصور کرے گی جب وہ پہلے کی طرح آزادانہ نقل و حرکت کر سکے گی۔
ہمارا اعتماد سیکورٹی کے حساب سے اسی وقت ریسٹور ہوگا جب یہ جو ہر مہینے ہمیں لاشوں کے تحفے ملتے ہیں یہ ملنا بند ہو جائیں گے، اور ہم آزادی سے اپنے شہر میں گھوم پھر سکیں گے، بالکل پہلے کی طرح تجارت کر سکیں گے۔ بیچارے ویجیٹیبل سیلرز کی شامت آئی ہوئی ہے، ہر دفعہ ان غریبوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر دن میں کما کر گھر نہ لے کر جائیں تو رات ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ ان ویجیٹیبل سیلرز سے ان دہشت گردوں کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یا جو ایک پیسفل کمیونٹی ہے ہزارہ ان کو مار کر ان کو کیا ملنا ہے؟
صوبائی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ وہ ہزارہ برادری کی تشویش اور تحفظات سے آگاہ ہیں اور بلوچستان حکومت اس برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کو یقینی بنائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عراق کی فوجوں نے کرکوک شہر کے نزدیک منگل کے روز تیل کی مزید تنصیبات پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان میں سنجار کا قصبہ بھی شامل ہے جس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ عراقی فورسز نیم خود مختار علاقے کے باہر کرد کنٹرول والے علاقوں پر اپنے قبضے کو وسیع کر رہی ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ کرد جنگجوؤں نے بائی حسین اور آوانہ تیل کی تنصیبات کا قبضہ چھوڑ دیا ہے اور وفاقی سیکورٹی فورسز ان پر قابض ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال سنجار قصبے کے باہر بھی رہی، جہاں کرد پیش مرکا جنگجو کے نکل جانے کے بعد حکومت نواز فورسز نے قبضہ کر لیا۔ امریکی تربیت یافتہ فوجیوں نے وزیراعظم حیدر البادی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کرد بینرز کی جگہ عراقی جھنڈے لہرا دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے، جس نے عراقی فورسز کی حمایت کی تھی اور داعش کے خلاف جنگ میں کرد جنگجوؤں کی مدد کی تھی، پیر کے روز کہا کہ عراقی فورسز کی پیش رفت پیش مرگا فورسز کے انخلا سے مربوط تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل رابرٹ مینننگ نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم ایک متحدہ عراق کی حمایت جاری رکھیں گے، لیکن بات چیت بہترین حل ہے کشیدگی دور کرنے اور دیرینہ مسئلوں سے نمٹنے کے لیے۔ کرکوک میں عراقی اور کرد فورسز کے درمیان جاری تنازع پر امریکہ کو سخت تشویش ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں امریکی محکمہ دفاع میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کلارا بیب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
شمالی عراق میں امریکہ کے دو قریبی اتحادی فریقوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے امریکہ کو ایک مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ کرکوک میں داعش کے انخلا کے بعد عراقی سیکورٹی فورسز اور کرد فورسز کے درمیان آپس میں لڑائی چھڑ گئی ہے۔ عراق میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کے مطابق اتوار کو کرکوک کے جنوب میں ایرانی زیر حمایت فوجی دستوں نے چند کلومیٹر دور پسپائی اختیار کی ہے، اور اس کے بعد عراقی فورسز مزید اندر آ گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کرد پیشمرگا اور عراقی فورسز کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ ادھر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق کے دستوں نے پرامن طور پر کرکوک کے ون ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان میجر ایڈرین رینکی گولوے کا کہنا ہے،
As Iraqi security forces have advanced, we've seen a coordinated movement of Peshmerga withdraw from those areas.
جیسے جیسے عراقی سیکورٹی فورسز پیش رفت کر رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کرد پیشمرگا فورسز وہ علاقے خالی کر رہی ہیں۔ اس صبح تھوڑی سی فائرنگ ہوئی، مگر اسے اکا دکا واقعہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ عراقی فوجی گاڑیوں نے شہر میں چکر بھی لگائے ہیں اور امریکی حکام امن کی اپیل کر رہے ہیں۔ امریکہ دونوں فریقوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ باہمی طور پر امن و آشتی کا مظاہرہ کریں اور اپنی توجہ داعش سے نجات حاصل کرنے پر مرکوز کریں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے،
ہم کسی بھی ایک فریق کی حمایت نہیں کرتے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ کرکوک میں امریکہ نے عراقی فورسز کی حمایت بھی کی ہے اور کرد پیشمرگہ فورسز کی تربیت بھی۔ دونوں کو امریکی فوج نے مسلح کیا ہے اور دونوں کو داعش کے خلاف لڑنے کی تربیت دی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں امریکہ کسی ایک فریق کے حق میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ماہر مائیکل او ہین لون کا کہنا ہے، میرے خیال میں ہم نے دباؤ میں آ کر جو وعدے کیے تھے ان کا یہ لوگ احترام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بقا کے لیے جنگ کر رہے تھے اور اب یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کا فائدہ ایران اٹھا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے امریکی افواج کی موجودگی اس علاقے میں کم ہوتی جائے گی، ایرانی زیر حمایت فورسز طاقت پکڑتی جائیں گی۔ ایران نے ان فورسز کے ساتھ مل کر داعش کو علاقے سے بھگانے میں ایک فعال کردار ادا کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ صومالیہ کی دارالحکومت موگادیشو میں ایک بڑے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز کے اس حملے میں 429 افراد زخمی ہوئے اور امکان ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ صومالی نیشنل آرمی کے بریگیڈیئر جنرل عبدی وہاب عبداللہ کا کہنا تھا،
Yesterday we pulled out 5 people alive from the rubble. We also managed to retrieve several dead bodies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم نے ملبے سے 5 لوگوں کو زندہ نکالا، ہم کچھ لاشوں کو بھی نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ تباہ شدہ قریبی عمارتوں کے ملبے میں بھی امکان ہے کہ بہت سے افراد پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کسی نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن صومالی حکومت اور ماہرین کا پختہ یقین ہے کہ الشباب عسکریت پسند گروپ اس دھماکے کے پیچھے ہے۔ امریکی پشت پناہی والی شامی ڈیموکریٹک فورسز نے منگل کے روز رقہ کے بچے کھچے علاقوں کو بھی داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ کرد اور عرب ملیشیا پر مبنی فورسز ایس ٹی ایف نے ایک اسٹیڈیم پر حلہ بول کر اسے آزاد کروا لیا جو داعش کا آخری گڑھ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ہسپتال پر بھی قبضہ کر لیا جو داعش کے کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اتحاد کے ترجمان کرنل رائن ڈلون نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ رقہ پر 80% ایس ٹی ایف کا قبضہ ہے۔ دیر الزور کے ارد گرد کے علاقے اور جنوب میں دریائے فرات کی وادی ابھی بھی داعش کے قبضے میں ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ یمن میں داعش کے 2 تربیتی کیمپوں پر امریکی فضائی کاروائی میں داعش کے درجنوں جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کیمپ یمن کے البدیہ علاقے میں قائم تھا۔ پینٹاگون نے بتایا کہ داعش ان کیمپوں کو شدت پسندوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، جن میں مشین گن چلانا اور راکٹ سے داغے جانے والے گولے چلا کر دہشت گرد حملے کیے جاتے تھے۔ ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا کہ داعش یمن کے لاقانونیت والے علاقوں کو استعمال کرتے ہوئے رقوم پہنچانے، باغیانہ صورتحال پیدا کرنے، وسائل کا استعمال اور امریکہ اور دنیا بھر میں اس کے اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کی تربیت فراہم کرتا تھا۔ پینٹاگون نے یمن کو دہشت گرد تربیت کا مرکز قرار دیا ہے۔ پیناما پیپرز میں غیر ملکی اثاثے رکھنے والی شخصیات کا انکشاف کرنے والی صحافیوں کی بین الاقوامی ٹیم میں شامل ایک معروف خاتون صحافی بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ 53 سالہ ڈافینی کاروانا گالیسیا جنوبی یورپی ملک مالٹا کے دارالحکومت موسٹا کے نواح میں واقع اپنے گھر سے جیسے ہی اپنی گاڑی پر سوار ہو کر نکلی تو گاڑی ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ مالٹا کے وزیراعظم جوزف ماسکت نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ایک وحشیانہ حملہ اور آزادی اظہار پر حملہ قرار دیا ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گالیسیا ان کے لیے سیاسی اور ذاتی سطح پر سخت ترین ناقد تھی، لیکن ان کے بقول یہ حملہ ناقابل قبول تشدد ہے جو قابل مذمت ہے۔ وہ شخص جس پر نیو یارک میں دو بم نصب کرنے کا الزام تھا، جس دھماکے میں گزشتہ سال ستمبر میں 30 افراد زخمی ہوئے تھے، اسے پیر کے روز عائد کردہ تمام الزامات میں ملوث پایا گیا۔ نیو جرسی کے شہر ایلزبتھ سے تعلق رکھنے والے 29 برس کے احمد خان رحیمی کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس پر ثابت ہونے والے الزامات میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے اور بھیڑ والے کھلے مقام پر بم حملے کے الزامات عائد تھے۔ پرتگال اور اسپین کے گیلیشیا کے علاقوں میں بارش اور سرد موسم سے جنگل کی آگ بچھانے میں فائر فائٹرز کو مدد مل رہی ہے۔ جنگلوں میں پھیلنے والی اس آگ سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پرتگال میں عہدیداروں نے منگل کے روز کہا کہ آگ پر انہوں نے قابو پا لیا ہے، جبکہ اسپین میں آگ کے شعلے ابھی بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ پرتگال میں منگل کے روز مرنے والوں کے احترام میں 3 روز کا سوگ شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ آئندہ مہینے اپنے 5 ملکی ایشیائی دورے میں کوریا کے غیر فوجی علاقے کے دورے پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ بھاری طور پر مسلح اس غیر فوجی علاقے کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیا کہ ان کا یہ دورہ نائب صدر مائک پینس کے دورے جیسا ہے جو انہوں نے اپریل میں کیا تھا، اور شمالی کوریا اسے اشتعال انگیزی قرار دے گا۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ٹرمپ اس غیر فوجی زون کا دورہ کر سکتے ہیں جو جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان ایک پتلی سی پٹی ہے جو دونوں ملکوں کو علیحدہ کرتی ہے اور جہاں سے شمالی کوریا پر نظر ڈالی جا سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے ایران کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ سمجھوتے کے مکمل خاتمے میں بدل سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کو وائٹ ہاؤس میں اپنی کابینہ کے اجلاس کے دوران ابتدائی کلمات میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ درحقیقت اس بات کا امکان موجود ہے۔ بقول ان کے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسی بات کا زیادہ امکان ہے۔ یورپی یونین کے 28 ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مذاکرات کے بعد اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مغینی نے کہا کہ صاف بات ہے کہ وزراء کو اس حقیقت کے بارے میں تشویش لاحق ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے کانگریس کے ریپبلکن اراکین سے انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ میکانل سے تفصیلی ملاقات کے بعد انہوں نے یہ بات کہی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وہ پارٹی کے ایجنڈے کو عملی شکل دینے کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پیر کے روز ایک نیوز کانفرنس میں سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین اور صدر ٹرمپ نے باہمی اتحاد اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ سینٹ میں اکثریتی ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکونل ان کے پرانے دوست ہیں اور اب ان کے درمیان تعلقات مزید زیادہ قریب تر ہو گئے ہیں۔
My relationship with this gentleman is outstanding, has been outstanding.
میرے ان سے تعلقات شاندار رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ہم ٹیکسوں میں کٹوتی کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور اسی طرح ہیلتھ کیئر پروگرام میں اصلاح کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر وائٹ ہاؤس کے سابق اعلی پالیسی ساز اسٹیو بینن کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کبھی بھی سینٹ میں ریپبلکن اراکین اور ان کے درمیان کسی قسم کی کشیدگی کو ہوا نہیں دی۔ صدر اجم نے کہا کہ سینٹ اور ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین کے ساتھ ان کے تعلقات کار ہمیشہ اچھے اور خوشگوار رہے ہیں۔ تاہم ابھی کچھ عرصہ پہلے ہیلتھ کیئر منصوبے کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں ناکام کوششوں پر صدر ٹرمپ نے سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو حتف تنقید بنایا تھا۔ پیر کے روز بھی کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ہم اپنے کام کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، میں اس سلسلے میں خود کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں ایمانداری سے یہ چاہتا ہوں مگر وہ اس کی تکمیل نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ کے ایجنڈے میں جو امور شامل ہیں ان میں اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کی جگہ متبادل پروگرام لانا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کے نظام کو تبدیل کرنا سرے فہرست ہے۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر میچ میکونل نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ صدر کے ساتھ ان تمام معاملات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو کچھ رپورٹ کرتے ہیں اس کے برخلاف ہم اپنے ایجنڈے پر مکمل اتفاق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امریکہ مزید آگے بڑھے۔ دونوں ایوانوں میں حکمران ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ اگلے سال یعنی نومبر سن 2018 میں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں کا دوبارہ انتخاب ہوگا اور سینٹ کی 100 نشستوں میں سے ایک تہائی نشستوں کے لیے نئے امیدوار منتخب ہوں گے۔ اسی لیے ریپبلکن پارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے اپنے بنیادی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جلد از جلد متفقہ اقدامات کرے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت بہت حاضر خدمت ہے۔ موروثی اندھے پن کی ایک غیر معمولی قسم کا علاج کرنے کے لیے امریکہ میں منظوری درکار ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے لیے صحت کے مشیروں یعنی ہیلتھ ایڈوائزرز نے تجرباتی سطح پر جین تھراپی کی سفارش کی ہے۔ اس تھراپی کی وجہ سے مریض میں خراب جین کو تبدیل کر کے ایسی جین میں بدل دیا جائے گا جو بصارت کے لیے کارآمد اور مؤثر ثابت ہو سکے گی۔ اگر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی ایف ڈی اے اس دوا کی منظوری جنوری کے وسط تک دے دے تو پھر امریکہ میں اس موروثی مرض کے علاج کے لیے پہلی جین تھراپی کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک نے ہمیں بتایا ہے کہ اس زبردست علاج نے ایک نوجوان کی بصارت بحال کرنے میں مدد کی جو گلوکاری کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں۔ چند مہینے پہلے کی بات ہے جب کرسچن گوارڈینو کی شاندار آواز انہیں قومی ٹیلی ویژن کے ایک شو امریکز گاٹ ٹیلنٹ میں لے آئی، لیکن 17 برس کے نوجوان کو اسی غیر معمولی بصارت کی موروثی بیماری کی وجہ سے اندھے پن کا سامنا رہا۔ کرسچن گوارڈینو کی جین تھراپی کی گئی تھی اور وہ خود بتاتے ہیں کہ موسیقی ایک دوا کی مانند ہے۔ گوارڈینو پیدائشی طور پر بصارت سے محروم تھے۔ ان کی بیماری کی اس قسم کو ایل سی اے کہتے ہیں۔ ایل سی اے میں مبتلا لوگوں میں ایک پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے جو آنکھ کے ریٹنا کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ریٹنا آنکھ کے پشت پر ایک ٹشو ہوتا ہے جو روشنی کے سگنل دماغ تک پہنچاتا ہے اور پھر جس سے آنکھ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے اور چیزوں کو شناخت کرتی ہے۔ جب گوارڈینو بچے تھے تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ ان کی بصارت میں کوئی خرابی ہے۔ گوارڈینو کی والدہ الزبتھ گوارڈینو کہتی ہیں کہ جب میں اسے کھانا کھلاتی تو وہ براہ راست میرے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا، وہ کمرے میں موجود روشنی کی طرف دیکھتا۔ پھر تشخیص کی گئی اور ان کی والدہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ یہ تو ایک بڑا ہی غیر معمولی مرض تھا۔ گوارڈینو کی والدہ الزبتھ کہتی ہیں کہ ہم کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے، لیکن پھر وقت آیا کہ ان کے لیے بھی مدد آن پہنچی۔ جب کرسچن گوارڈینو کی عمر 12 سال کی تھی تو انہوں نے ایک انقلابی جین تھراپی کے آزمائشی علاج میں حصہ لیا۔ اس تھراپی کو لکسچرنا کا نام دیا گیا۔ اس میں ڈاکٹروں نے ایک وائرس انجیکشن کے ذریعے ایک درست کرنے والی جین کو مریض کے ریٹنا میں پہنچایا۔
After the intervention, when the correct copy of the gene is delivered to their retinas, they can begin to see.
یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ڈاکٹر یان بینٹ کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ریٹنا تک جب صحیح جین پہنچا دی گئی تو مریض دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ گواڈینو اور دوسرے مریضوں کی بینائی ایک ہی ماہ کے اندر بحال ہونا شروع ہوئی. اب اس نوجوان کی بصارت پوری طرح سے درست تو نہیں ہوئی لیکن اب انہیں بینائی سے محروم بھی قرار نہیں دیا جا سکتا.
The moon, the sun, the stars, all sunsets have been the most like stunning thing, I think.
جین تھراپی حاصل کرنے والے کرسچن گواڈینو کہتے ہیں چاند، سورج، ستارے اور غروب آفتاب انتہائی شاندار ہیں میرے خیال میں، لیکن جین تھراپی پر اٹھنے والی لاگت خطیر ہے. 260 سے زائد جینز ایسی ہیں جو ریٹنا کے لیے موروثی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور اس سے دنیا میں 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوتے ہیں. بیسے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 151 ووٹ حاصل کر کے پاکستان چوتھی بار ایشیا بحر الکاہل ریجن سے انسانی حقوق کی کونسل کا رکن منتخب ہوا ہے. پاکستان کے علاوہ افغانستان، نیپال اور قطر بھی منتخب ہوئے ہیں. پاکستان کے انسانی حقوق کی تنظیم کے چیئر پرسن ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں عالمی برادری کے اعتماد کا ووٹ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے کردار کی توثیق ہے. مینچسٹر میں بیرسٹر امجد ملک نے بھی اس کا اعادہ کرتے ہوئے اسے خطے کے انسانی حقوق کے مسائل کی جانب عالمی توجہ کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت سے تعبیر کیا ہے. اس بارے میں شہناز عزیز کی ایک خصوصی رپورٹ.
ڈاکٹر مہدی حسن نے پاکستان کی دشواریوں کی وجہ اس ملک میں دہشت گردی کو قرار دیتے ہوئے کہا،
کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں دہشت گردی کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ تسلی بخش نہیں سمجھے جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن پاکستان کا ہوا ہے یہ ایک بہت مثبت جسٹر ہے کہ پاکستان جیسے ملک کو جس کو آئسولیٹ کرنے کی پالیسی پہ ہمارے ہمسائے ملک جو ہے وہ اور بہت سے ملک کوشش کر رہے تھے کہ آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کو پناہ کر دیا جائے، اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی اور اس سے فائدہ پہنچے گا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی تحریک.
تو یہ کامیابی جو ہے پاکستان کی، یہ ہیومن رائٹس کی کامیابی ہے یا پاکستان کی فورن آفس کی لابنگ بہتر ہوئی ہے؟
پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کی کریڈیبلٹی یونائٹیڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے جو تحریک ہے اس میں بہت اچھی ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی ایون حکومتوں کی، پاکستان کی مختلف ادوار کی حکومتوں کی کریڈیبلٹی سے بھی بہتر رہی ہے انٹرنیشنلی.
ڈاکٹر صاحب، تو مثال کے طور پر کشمیر میں لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ہے بہت بڑا یا پیلٹ گنز کا ہے، تو اتنا ہی بڑا مسئلہ پاکستان میں بھی لاپتہ لوگوں کا ہے جو مسنگ پرسنز ہیں، تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس طرح کے مسائل کو سامنے لائے اس کونسل میں؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان میں مسنگ پرسن یا لاپتہ لوگوں کی بات ہے اس پہ بہت کھل کے بات ہوتی ہے. آسمان جہانگیر صاحبہ نے سپریم کورٹ میں بھی کیس کیے ہیں اس کے، اور پاکستان میں اس کو چھپایا نہیں جاتا یا اس کو اس تحریک کو، لاپتہ لوگوں کے روح کی تحریک کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کشمیر کے جو واقعات ہیں ان میں سپورٹ نہیں ملتی انٹرنیشنل اس طرح کی جس طرح کی ملنی چاہیے.
مانچسٹر میں انسانی حقوق اور قومی سلامتی کے امور کے سرگرم کارکن اور ایسوسیشن آف پاکستانی لائرز کے چیئر پرسن بیرسٹر امجد ملک نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ مقابلہ ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کے امیدواروں کے درمیان ہی کیوں ہوتا ہے کہا،
میرے خیال میں ایشین کنٹریز یا افریقن کنٹریز جب ان کو شامل کرنا ہوتا ہے تو ہیومن رائٹ کے اوپر جو سچویشن ایٹ گراؤنڈ ہوتی ہے اس کے اوپر دو رائے ہوتی ہے. اس وجہ سے لوگ جو ویسٹرن یا اسٹرانگ اکانومک یا کرمنل جسٹس سسٹم والی کنٹریز ہیں وہ سم ٹائمز شو دیئر ریزرویشن، اور ان ممالک کو لابنگ اور محنت کرنا پڑتی ہے ان کاؤنسل پہ آنے کے لیے.
تو اس بار پاکستان اور افغانستان دونوں ہی ہیں اس میں, تو کون سی ایشوز میں آپ کو بہتری کی یا ان کے اوپر ڈسکشن کی امید نظر آتی ہے؟
میرے خیال میں دونوں طرف انویسٹیگیشن, ٹرائل اینڈ پوسٹ ٹرائل, سینٹنس, ریہیبلیٹیشن ان ریسپیکٹ آف ٹیررزم, اس میں بہتری آنے کی امید ہوگی کیونکہ ممبر ممالک اس کے اوپر بات کریں گے. فریڈم آف پریس بہتر ہونے کی امید ہوگی, سیکٹیرین گلف جو ہے اس کو پارٹ کرنے کی یا انڈرسٹینڈ کرنے میں بہتری پیدا ہوگی. افغانستان میں بھی جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے یا جو کافی عرصہ جو ہے جنگ کا ایریا رہا ہے, اب سویلین ٹو سویلین جو ادارے ہیں ان کو بہتر کرنے میں, جمہوری رویوں کو بہتر کرنے میں, جمہوریت کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. اور میرے خیال میں جب آپ اس طرح کے فورم کے اوپر کلیم کرتے ہیں بائی وے آف رائٹ, تو ریسپانسبلٹیز بھی ساتھ آتی ہیں اور آپ کو کچھ چیز کر کے دکھانا پڑتی ہے. کشمیر تو اگر یو این کی جنرل اسمبلی بڑے لیول پہ نہیں اٹھایا جا رہا تو چھوٹے لیول پہ ہیومن رائٹ ابیوزز کو تو آپ پبلسائز کر سکتے ہیں یا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹو ڈرا دی اٹینشن آف انٹرنیشنل کمیونٹی, اور وہ اس کے لیے یہ اچھا فورم ہے.
تو آپ کو کوئی نظر آتی ہے پاکستان کی حکمت عملی میں تبدیلی اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک ایسی جس کا اثر پڑا ہو؟
ڈاکٹر ملیہ لودھی از اے ویری ایکسپیرینس کیمپینر اینڈ بہت اچھی افیکٹو انوائے ہیں. پاکستان کی چیف بنتی تھی پچھلی دفعہ بھی, لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے ان ممالک کو جن کے اوپر یہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے تھے ان کی انہوں نے ہاں ہاں ہی سمجھی پٹاپٹ, جیسے کہ وہ آ کے اور ان کو ووٹ دے کے چلے جائیں گے. انہوں نے ان کو پراپرلی کینویسنگ اور کنونس نہیں کیا کہ وہ ان کے حق میں ووٹ دیتے.
تو سامعین یہ تھے مانچسٹر سے بیرسٹر امجد ملک جو چیئر پرسن ہے ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کے.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے قانون ساز اسمبلی کے رکن کے تاج محل کے حوالے سے اس موقف پر کہ بقول ان کے تاج محل بھارتی ثقافت پر ایک دھبا ہے, برعکس موقف اختیار کرتے ہوئے اسے ورثہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اپنے ورثے پر فخر کی بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس تنازع کے بارے میں مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی سنگیت سوم کی جانب سے تاج محل کو غداروں کا تعمیر کردہ اور بھارتی ثقافت پر ایک بدنما داغ قرار دینے سے پیدا شدہ تنازع کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے تاریخی ورثے کا دفاع کیا اور کہا کہ کوئی بھی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ اسے اپنی وراثتوں پر فخر نہ ہو. انہوں نے نئی دہلی میں ایک تقریب میں بولتے ہوئے کہا,
विकास की कितनी ही चेष्टा करे, कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी उज्ज्वल परंपराएं, उनके प्रति اگر وہ گرو کرنا نہیں جانتا ہے.
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی تاج محل کا دفاع کیا اور کہا کہ مغلوں کی یہ وراثت قطعی طور پر ہندوستانی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاج محل کو کس نے اور کیوں بنوایا, اس کی تعمیر بھارتی مزدوروں کے خون پسینے سے ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ 26 اکتوبر کو آگرہ جائیں گے اور تاج محل اور آثار قدیمہ کی دیگر عمارتوں کے درشن کریں گے. آدتیہ ناتھ نے مزید کہا کہ تاج محل ایک عالمی سطح کی یادگار ہے, وہ ایک سیاحتی مقام ہے اور یو پی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیاحوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرے. اس سلسلے میں 370 کروڑ روپے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے اور وہ 26 اکتوبر کو آگرہ جا کر ذاتی طور پر ان منصوبوں کا جائزہ لیں گے. جبکہ اتر پردیش کے محکمہ سیاحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار اونیش اوستھی نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ آگرہ کے لیے 175 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ سنگیت سوم کے متنازعہ بیان سے ہونے والی بدنامی کے ازالے کے لیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بیانات دینے پڑے. دریاسنا اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے لیڈر محمد اعظم خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف تاج محل ہی نہیں بلکہ راشٹرپتی بھون, قطب مینار اور لال قلعہ کو بھی منہدم کر دیا جانا چاہیے کیونکہ بقول ان کے یہ عمارتیں بھی غلامی کی نشانی ہیں. سنگیت سوم کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا اور بی جے پی نے خود کو ان کے بیان سے الگ کر لیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یورپی یونین کے کونسل نے آج پیر کے روز افغانستان کے لیے کل پیر کے روز افغانستان کے لیے نئی حکمت عملی کی منظوری دے دی ہے۔ یورپی یونین اور اس کے رکن 28 ممالک نے اس حکمت عملی میں افغانستان میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے طویل مدت کی پالیسی کا اعادہ کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ افغانستان میں پائیدار ترقی کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ یورپی یونین کی نمائندہ خصوصی فیڈریکا موغرینی کے مطابق یورپی یونین نے افغانستان کے بارے میں ایک نئی حکمت عملی پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ حکمت عملی گزشتہ جولائی کے مشترکہ اعلامیے کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہے۔ گزشتہ روز مسقط میں افغانستان میں قیام امن کے لیے چار ملکی فورم کے اجلاس کے بعد اب توجہ افغان صدر غنی کے دورے پاکستان کی جانب مرکوز ہو گئی ہے۔ افغانستان میں دیرپا قیام امن سے متعلق حالیہ پیش رفت سے کہاں تک توقع رکھی جا سکتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کی ہے شہناز نفیس نے اپنی اس تجزیاتی رپورٹ میں۔
گزشتہ روز مسقط میں افغانستان میں پائیدار امن کے قیام کے لیے چار ملکی اجلاس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں، اس بارے میں نہ تو پاکستان، امریکہ، افغانستان اور چین پر مشتمل اس گروپ نے اور نہ ہی کسی رکن ممالک کے نمائندے نے کچھ کہا ہے۔ افغانستان کی جانب سے اس گروپ کے ضابطۂ کار میں یہ شرط شامل تھی کہ ہر قسم کی پیش رفت سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اس چار ملکی اجلاس میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اجلاس کے بعد بظاہر اس خاموشی کے بارے میں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر حامد سعید کا کہنا تھا۔
گہرا سوال ہے آپ کا، اس میں دو تین وجوہات ذہن میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اگر اس کا نیگیٹو پہلو سوچے کہ اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہی نہیں ہے، اس لیے تمام فریق خاموش ہیں کہ جب پیش رفت نہیں ہوئی تو ہم کیا بولیں۔ میں اس میں سے مثبت پہلو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نکات کے اوپر ان کا اتفاق ہو سکتا ہے، کچھ کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مزید اس سے بات چیت کی ضرورت ہے اپنا لب کشائی کرنے سے پہلے، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کا موقف سنا، اس کو وہ مزید اس کو ایویلیویٹ کریں گے، اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں گے، اور غالباً اس کے بعد ایک فالو اپ کے طور پر مزید ہم ان کا میٹنگ کی توقع کرتے ہیں، جس کے بعد یقینی طور پر کوئی رد عمل دونوں طرف سے سامنے جو ان کا موقف ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو میرے خیال میں اس میں اخبار کا پہلو زیادہ ہے اور منفی پہلو کم ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے موقف سے اتفاق رائے نہیں کر پائے، اور وہ اپنے گھریلو جو ان کے جو ہیں افراد ان کے ساتھ مزید گفتگو بات چیت کرنے کے بعد پھر اس کا کوئی فردر سیشن ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ چاروں پاور اور باقی جو ممبر ممالک ہیں وہ سب اس پہ اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں، تو اب صرف اس کا جو طریقہ کار ہے اور جو اقدامات ہیں اس کے اوپر جو مختلف فریق ہیں ان کی جو رائے ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور سونر اور لیٹر یہ انیویٹیبل ہے، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اس کو کرنا ہی پڑے گا۔
افغان صدر غنی، ان کا دورہ بھی متوقع ہے پاکستان کا، اس سے کیا توقعات جو ہیں وہ وابستہ کی جا سکتی ہے آپ کی نظر میں؟
اگر تو ہم ماضی کی تاریخ دیکھیں تو بہت سارے دورے کرنے کے باوجود کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن اب چونکہ ایک روشنی کی کرن ہمارے سامنے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پاکستان آ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے مثبت کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسی میں سے کوئی
زبیر شفیقی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افغان صدر غنی جو ہیں وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، ان کے اس دورے سے افغانستان میں کیا توقعات جو ہیں وہ رکھی جا رہی ہیں؟
مختلف نظریات ہیں، اس میں توقعات بھی ہیں اور ایسے تشویش اور سوالات بھی کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مقدمات کے بغیر پھر دوستی کا یہ لائن اچھے نتائج کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سابق صدر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ 20 مرتبہ پاکستان گیا، اور اس کا سب جو بات چیت اور مذاکرات کا بے نتیجہ رہا. صدر غنی کا یہ سفر بھی کوئی نتیجہ اس کا ممکن نہیں نظر بھی ہے, اور افغان میڈیا میں اور افغان سیاست سیاسیوں کے درمیان یہ توقعات بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ دوستی کے بغیر یہ وضعیت سے نہیں چل رہا اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے.
بہت شکریہ زبیر شویگی صاحب, تھینک یو سو مچ.
ورجینیا کی ایک 17 برس کی نبرہ حسنین کی آبرو ریزی اور قتل کے الزام پر ایک شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اس واقعے پر یہاں ورجینیا کے مسلمان برادری میں تشویش پائی جاتی ہے. فیئرفیکس کاؤنٹی کے گرینڈ جیوری نے 22 سالہ ڈاروین مارٹینس ٹورس پر الزامات عائد کیے جس پر نبرہ کی ہلاکت اور باسکٹ بال بیٹ کے ساتھ ان کی سہیلیوں کو پیٹنے کا الزام ہے. رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد نبرہ اور ان کی چند نو عمر سہیلیاں اسٹرلنگ کے علاقے میں واقع ایک مسجد سے نکل کر کھانے کے لیے باہر نکلی تھیں جب نبرہ حسنین کو اغوا کر لیا گیا. کچھ گھنٹے کے بعد ان کی لاش ورجینیا کے علاقے اسٹرلنگ کے ایک تالاب سے برآمد ہوئی. پیر کے روز سنائے جانے والے اس فیصلے سے پتہ چلتا ہے کہ حکام کا گمان ہے کہ نبرہ کے قتل سے پہلے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی. ریاست ورجینیا میں کچھ معاملات میں وکلاء استغاثہ موت کی سزا تجویز کرتے ہیں اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ قتل عمد کا معاملہ ہے. بھارتی صوبے جھارکھنڈ میں 11 سالہ بچی اس وقت بھوک سے ہلاک ہو گئی جب اس کے خاندان کو کم نرخوں پر دیا جانے والا راشن بند کر دیا گیا. نئی دہلی سے اس کی رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
بیشتر بچوں کے لیے تہواروں پر اسکولوں کی تعطیل خوشی اور پڑھائی سے کچھ دنوں کے لیے راحت کا سامان لے کر آتی ہے, لیکن جھارکھنڈ کے سمڈیگا ضلع کی 11 سالہ سنتوشی کماری کے لیے اسکول کی تعطیل بھکمری بن کر آئی. وہ اسکول میں دوپہر کو ملنے والے کھانے یعنی مڈ ڈے میل پر گزارا کرتی تھی, مگر ہندوؤں کے تہوار درگا پوجا کی چھٹی کے دوران اسے کھانا نہیں ملا اور اس نے بھوک کے سبب 28 ستمبر کو دم توڑ دیا. بتایا جاتا ہے کہ انتظامیہ نے رعایتی سطح پر فروخت کیا جانے والا غلہ اس کے گھر دینا بند کر دیا تھا. ضلع حکام نے اپنی رپورٹ میں اس کی موت کی وجہ ملیریا بتایا ہے, لیکن اس کے گھر والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کھانا مانگتے مانگتے مر گئی. اس کی موت کا انکشاف ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا. سنتوشی کے اہل خانہ انتہائی افلاس کے شکار ہیں اور نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت اناج حاصل کرنے کے مجاز ہیں. اس کا باپ ذہنی مریض ہے اور بہن اور ماں مزدوری کر کے یومیہ 80-90 روپے کماتے ہیں. سنتوشی کی ماں کوئلی دیوی نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غلے کی سرکاری دکان نے راشن کی فہرست سے اس کا نام نکال دیا ہے. دکاندار نے آدھار نمبر کا مطالبہ کیا جو اس کے پاس نہیں ہے, لہٰذا اس نے اس ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے کہ جس نے اپنے راشن کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرایا ہے اسے راشن نہیں ملے گا, سنتوشی کے گھر والوں کو راشن دینا بند کر دیا. سنتوشی کی ماں کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کھانا مانگتے مانگتے مر گئی. گھر کے کسی بھی فرد نے 4-5 دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. ریاستی وزیر اعلیٰ رگھوبر داس نے اس واقعہ کی رپورٹ طلب کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے جھارکھنڈ میں ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کے سول سپلائی وزیر سرجو رائے کے مطابق جن لوگوں کے راشن کارڈ آدھار سے لنک نہیں ہیں ان کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. خیال ہے کہ واشنگٹن کے ایک ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 12 اکتوبر کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ بھارت بھکمری کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر خارجہ جان جے سلیون نے منگل کے روز ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد بتایا کہ اگر شمالی کوریا کے جوہری اور میزائلوں کی تیاری کے پروگرام کے اوپر کوئی سفارتی حل نہیں نکلتا تو امریکہ کو بدترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے. جان سلیون کا کہنا تھا,
Our focus at the State Department on behalf of President Trump is on diplomacy to solve this problem that's presented by the DPRK.
جان سلیون کہہ رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایات پر ہم محکمہ خارجہ میں اس مسئلے کو سفارتکاری سے حل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں, تاہم ہمیں اپنے اتحادیوں جاپان, جنوبی کوریا اور دوسروں کے ساتھ بدترین حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر سفارتکاری ناکام ہو جاتی ہے. جان سلیون بدھ کے روز جنوبی کوریا کا سفر کر رہے ہیں، جہاں وہ جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصبوں سے سہ طرفہ مذاکرات کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
برما کے راکھین صوبے میں روہنگیا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ برما کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو بنگلہ دیش سے آئے تھے۔ اس طرح یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وطن برادری ہے۔ عشروں سے روہنگیا افراد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، نقل و حرکت کی پابندیوں، مذہب کی آزادی پر قدغن، کرفیو، جبری مشقت، شادی اور تولیدی حقوق پر پابندیوں کا شکار ہوتے آئے ہیں۔ ان کے دیہاتوں میں سیکورٹی فورسز متعین ہیں۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے حکام سے باقاعدہ اجازت لینا پڑتی ہے۔ انہیں نہ تعلیم کی سہولت میسر ہے اور نہ علاج معالجے کی سہولت۔ 25 اگست کو روہنگیا عسکریت پسندوں نے درجنوں پولیس چوکیوں اور فوجی اڈوں پر حملہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے لوگوں کو جبر و تشدد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں 12 برمی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق برما کی سیکیورٹی فورسز نے انتہائی نامناسب سخت رد عمل کا اظہار کیا، شہریوں پر بمباری کی، گھروں کو جلایا اور ماورائے عدالت قتل کیے گئے۔ نتیجتاً 5 لاکھ سے بھی زیادہ روہنگیا مسلمانوں نے بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لی۔ بنگلہ دیش میں پہلے ہی بہت زیادہ آبادی ہے اور اب وہ لاکھوں مہاجرین کے مسئلے سے بمشکل نمٹ رہا ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والی ایجنسیوں اور مقامی حکام کے لیے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو امداد پہنچانا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس بحران سے پیدا ہونے والی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے فوری طور پر $4 کروڑ کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، تاکہ برما کے راکھین صوبے سے بے گھر ہونے والے مہاجرین اور اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی فوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اس طرح مالی سال سن 2017 میں برما کے اندر بے گھر ہونے والے افراد اور برما سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے والے روہنگیا مہاجرین کے لیے کل امداد $10 کروڑ 40 لاکھ ہو گئی ہے۔ اس رقم سے عارضی خیمے، خوراک، علاج معالجے کی سہولتیں، صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کی سہولتیں اور دیگر صحت عامہ کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ انہیں جس بربادی اور بحران کا سامنا کرنا پڑا اس کے سدباب کے لیے بھی یہ فنڈز استعمال ہو سکیں گے۔ بچھڑے ہوئے خاندانوں کو یکجا کرنے کی کوششیں کی جائیں گی اور برما، بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں میں بے گھر ہونے والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ امریکہ نے برما کے حکام سے کہا ہے کہ وہ راکھین صوبے میں تشدد کو فوری طور پر ختم کریں اور وہاں بلا روک ٹوک تمام لوگوں کے لیے امدادی کارروائیوں کی رسائی کو یقینی بنائیں۔ امریکہ نے برمی حکام سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں میڈیا کو جانے کی مکمل آزادی فراہم کریں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ذمہ دار افراد کو جواب دہ بنائیں۔ امریکہ نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ برما کی حکومت محفوظ اور پرامن حالات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ لوگ رضا کارانہ طور پر اپنے علاقوں اور گھروں کو واپس جا سکیں۔ وہاں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جہاں ان کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ ہم دوسرے ملکوں سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر اس بحران کے شکار افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراخ دلی سے امداد فراہم کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جوان 2 نے 200 کروڑ کا حصہ عبور کر لیا۔ تفصیلات فکرو فن۔ نوی کی دہائی میں معروف فلم جڑواں کو
फिर से जिंदा करने वाली फिल्म जुड़वां 2 ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। इसने 200 करोड़ का हिस्सा अबूर कर लिया। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ जैकुलिन फर्नांडिस और तापसी पन्नू शामिल हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 दिन में इस फिल्म ने दुनिया भर में 205 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है।
चलती है क्या 9 से 12।
दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये पांचवी और भारत में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। दुनिया भर में इसकी पसंदीदगी फिल्म से जुड़े तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशगवार हैरत का बाइस है।
डॉक्टर, मेरे साथ बहुत अजीब चीजें हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अचानक कोई मेरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उस दिन मैंने अचानक पुलिस वाले को मार दिया। सॉरी पुलिसमैन, सॉरी। गॉड, आपने कितने मिरेकल्स किए। प्लीज मुझे फिटनेस से बचा लो गॉड। प्लीज आई कांट टेक इट, आई एम वेरी वीक।
आज अगर मेरा दूसरा बेटा जिंदा होता तो अपने भाई को ऐसे रोने नहीं देता।
वरुण ने जुड़वां में सलमान के किरदारों प्रेम और राजा को अपने अंदाज में जुड़वां 2 में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया है, जिसने फिल्म बीनों के दिल मोह लिए हैं। जुड़वां में करिश्मा और रामभा की जगह जैकलिन फर्नांडिस और तापसी ने काम किया है और इस फिल्म को भी डेविड धवन ही ने डायरेक्ट किया है।
क्या तुम मुझे थोड़ा सा म्यूजिक सिखा सकते हो?
थोड़ा क्यों, मैं आपको पूरा म्यूजिक सिखा सकता हूँ। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है,
ऐसे मैं आऊं। अलिश्का, एक सवाल बनता है, अफगानिस्तान का कैपिटल बताओ।
काबुल।
क्या?
काबुल।
मंजे?
काबुल।
शेख साहब, आपकी बेटी ने 3 बार काबुल बोल दिया। यल्ला हबीबी।
धवन ने हाल ही में अपने परिस्तारों से कहा था कि वो पायरेसी के खिलाफ उनका साथ दें। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई फिल्म पसंद है तो उसे जायज तरीकों से देखें। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सिनेमा का परिस्तार हूं और आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि आप सब भी पायरेसी के खिलाफ उठ खड़े हों।
भाभी डर गई, भाभी डर गई।
एक जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी।
राजा वाजा नहीं, ये मेरा प्रेम है,
ये मेरा राजा है।
राजा, प्लीज हेल्प मी।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान।
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-olds, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, सिर्फ आज न्यूज पर।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे आज के इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर अंजुम हैरल किल और इंजीनियर ऑडियस रेकस। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 एक और न्यूज बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा اور اب سنیے گا ہمارا پروگرام جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت، اللہ حافظ۔